لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچپن میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، اور جوانی کے اندر آپ کے بھائی بھی انتقال فرما گئے، پھر ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ محترمہ بھی چل بسی. ان نامستعد حالات اور کٹھن حالات میں آپ نے نیکی کی دعوت کے لیے، مدنی کاموں کے لیے وقت کیسے نکالا، اور ایسا وقت نکالا کہ ایسی کوششیں فرمائیں کہ لاکھوں مسلمان نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے، جس کا مطلب آپ نے ہمیں بھی ایسا کوئی جذبہ ملے، ایسا طریقہ اچھا کرنے.
بس یہ تو صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے کہ جس کو وہ نواز دے. ورنہ میں واقعی اپنے ماضی پر دیکھتا ہوں تو مجھے خود تعجب ہوتا کہ مجھے کوئی کھڑا نہیں رہنے دیتا تھا، اس ٹائپ کا لڑتا ہوتا تھا، مجھے مار کے دیتا. نہ کوئی گیم کھیلنا آتا تھا، نہ مطلب کوئی بات کرنے کا کچھ، نہ کہ تک نہیں تھا میرے اندر کوئی اٹریکشن نہیں تھا جس سے لوگ میرے سے دوستیاں کریں. جیسے وہ بچپن سے کلفیاں بیچنا، گولی چاکلیٹ کافیاں بیچنا، غبارے بیچنا، یعنی جو بالکل یعنی کہ معاشرے کا طبقہ دنیا میں اس بات سے کہلاتا ہے نا، میں اس انداز کا تھا. بس اللہ نے کرم کر دیا کہ اس نے مجھے اپنے دین کی محبت عنایت فرمائی. سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی کوئی کوشش بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے، یہ اسی کی عطا، اس کی عنایت. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے دلوں میں محبت دی. میں اپنا ماضی دیکھتا ہوں تو واقعی مجھے حیرت ہوتی کہ میں بالکل ایک عجیب گمنام سا مطلب میں دیکھے اور یتیم بچہ تھا. یہاں تک کہ میں کلفیاں بیچتا تھا تو بعض اوقات کلفیوں کا جو تھرماس ہوتا تھا، تھرماس کا ڈھکن چھین کے بھاگ جاتے تھے، چھپا دیتے تھے، مارتے تھے میرے کو، دانت توڑے میرے، خون نکالے، منہ سجایا، مار مار دی. جیسے ایک بار میں جب ٹھیلا چلا رہا تھا تو وہ کچھ دو تین آگے لڑکے، انہوں نے میرے ٹھیلے کو گھیر لیا، اور ایک ادھر سے چرا رہا، ایک ادھر سے میری چیز چرا رہا ہے، جیب میں ڈال رہا ہے. تو میں نے احتجاج کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، چوری نہیں کرو، پونم خون کر کے بھاگ. بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس طرح آدمی پیٹے اور کچلا ہوا فرد جو ہوتا ہے نا، جس کو سب ماریں، دبائیں، پیسے چھین لیں، سب کے سامنے ذلیل کریں، تو بعض اوقات ایسا کچلا ہوا فرد بہت بڑا بدماش بن کے بھی ابھرتا ہے. یہ بھی اس کے بھی واقعات ہیں. ایک ہمارے کھارگر کی طرف کا بھی کوئی واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ ایک بہت ہی درپوک اور بزدل طرح کا بالکل بےچارا لڑکا تھا، تو اس کو کوئی بدماش تھا علاقے کا، वो मतलब बहुत छेड़ता था, छेड़ता था, उसको सबके सामने झाड़ता था, उसको मतलब लिताड़ता था, तो वो बेचारा वैसा से नेहरू में शिकार था। तो एक बार इसने बहुत उसकी कोई तजलील कर दी, या पूरा वाक्य भूल गया, हर उसकी बहुत तजलील कर दी। अब वो जो बिल्कुल कुचला हुआ लड़का था, उसकी घूम गई किसी तरह उसने छुरी या कहीं से छोटा सा पिस्टन हासिल किया और उसकी बदमाश को उड़ा दिया, मार दिया भाग। अब उसका दिल खुल गया, दिल खुल गया और शायद बदमाशों को टीम बना ली। यू भी तो मैं भी वाकई मुझे अपने सारी बातें तो आपको बता नहीं सकता ना, तो मुझे बहुत सताया था, बहुत मारते थे इन्हें, ऐसे बाद लोग थे कि मुझे बहुत, और मुझे भी वक्तों के आते थे कि यार ये तो मुझे बहुत मारता है, बहुत सताता है, जानदार भी बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जब सोया हो तो यह बड़ा सा पत्थर इसको लेकर मैं इसके सर पे मार दू, कुचल मार, बहुत सताता। तो ये इस तरह के बहुत लोग सोचे आते थे, लेकिन अपने अंदर में हिम्मत नहीं पाता था, अल्हम्दुलिल्लाह कि हिम्मत मैंने की नहीं, वरना मैं भी शायद आज यहाँ ना होता, पुलिस को परेशान करता ना, क्या कोई मेरे अंदर ऐसी एक होता ना आदमी के अंदर सुर होता, तो वो सुर अगर मनफी तरफ चला जाता तो मैं शायद कोई नामवर बदमाश हो जाता, वो बहुत बड़ा डाकू बन जाता। एक गुर तो था ना मेरे अंदर कि जिसके सबब लाखों डाक मेरे इर्द गिर्द हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मनफी के बजाय मेरी राह मुस्बत हो गई, अल्लाह के करम से उसके हबीब की नजर हो गई कि आज इज्जत से आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला मुझे आखिरत की इज्जत से महरूम न करे।
इसी तरह बाबा सुना है कि एक बार किसी ने, आप जा रहे थे स्कूटर पे तो किसी ने आप पर आवाज करती, तो फिर आपने पलट कर उसको देखा, इस तरह का कोई वाकया?
ये हमारे मोहल्ले का वाकया है, मूसा लेन में रहते थे, तो शहीद मस्जिद इमामत करता था मैं, दावत इस्लामी के कुछ अवाइल से थे, ज्यादा अरसा नहीं होता दावत इस्लामी में, तो मैं स्कूटर पर डबल सवारी में शहीद मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा था। तो शहीद मस्जिद के बिल्कुल करीब एक रोड है, उस पर एक लड़का शायद साइकिल पर जा रहा था, तो पैदल जा रहा था, था बेचारा जैसे होते ना मतलब लड़के शरारती, तो उसने अब वैसा याद पड़ता है कि उसने मुझसे कहा ओए मुल्ला, तो मैंने वो एक नॉर्मली मुड़ के उसकी तरफ देखा इसने किसने आवाज लगाई मेरे में, फिर मैं अपने चला गया, बात तो आई नहीं, मेरे लिए कोई नई चीज तो थी नहीं, वो लड़ाई तो करनी नहीं थी कि उसको सबक देते मैं पिटवा सकता था उसको, मेरे दाऊद स्वामी के शुरू से ही कुछ ना कुछ तो दाऊद स्वामी के पहले भी मेरे साथ उस टाइम तो होते दिक्कत, तो अपना भी फील नहीं था ना, मैंने इसको केयर किया कोई खास, चला गया। तो एक बार फिर मूसा लेन में कोई इज्तिमा था या कोई सिलसिला था, उसमें काफी एनएसआई भाइयों की कोई छोटा मोटा इज्तिमा था या कोई तकरीब थी या कहीं कोई दावत की तरकीब थी, तो उसमें एक लड़का मुझे मिला, गालिबन उसके सर पे इमामा था, अब पूरा याद नहीं आ रहा मुझे, और उसने कहा कि मुझे आपसे माफी मांगनी है। फिर उसने अपना किस्सा सुनाया, इमामा था सर पे, आप थे उसके, तो उसने कहा मुझे आपसे माफी मांगनी है। फिर उसने अपना किस्सा बताया कि मैं वही हूं कि जो थोड़े अरसे पहले आप शहीद मस्जिद के करीब से गुजर रहे थे, तो मैंने आपका आवाज सीखी और बुल्ला करके, तो आपने मेरी तरफ से देख, मेरी तरफ खाली मुड़ के मोहतदिल अंदाज में देखा। खैर मैं जब घर गया तो खिलाफ मामूल मुझे नींद नहीं आ रही थी, और बस वो आपका मुड़कर देखने वाला जो चेहरा था वो बार बार मेरे सामने उभर के आ जाता था, मैं रात भर परेशान ना कि ये भूलना तो गले पड़ गया, आपने पीछा नहीं जोड़ता, घर में पहुंच गया, मैं सो नहीं सका। तो मैंने दोस्तों में तस्करा किया कि मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ कि एक तो इसको एक मौलाना जा रहा था स्कूटर पे, तो मैंने इसको अपनी आदत शरारत की तो मैंने मुल्ला करके आवाज लगाई। अब ये तो पता नहीं आम मौलाना है खास मौलाना है क्या, ये आ गया सारी रात तो मुझे ये चेहरा दिखाता रहा। मैं तो बड़ा डरा हुआ हूँ कि ये था कौन, इसी दुलिये का ये आदमी था। तो किसी ने पहचान लिया, बोला ये तो इलियास कादरी है, ये पीर साहब है और अब तो तुम्हारा पीर साहब को सताया है। वो मदीन डरा दिया कि देखिए अब किसी ने माफी मांग तो ये कहाँ मिलेगा। तो किसी ने बोला कि ये सर गुलजार अजीब में इज्तिमा अपना होता था उन दिनों की बात है, बोले गुलजार अजीब में जुमेरात को इज्तिमा में इज्तिमा होता है वहां, तो वहां जा तो इज्तिमा में तेरे को मिल जाएगा, वहां माफी मांगू। तो बोला मुझे तो जान तो छुड़ा नहीं थी वो लाख से, डर तो गया था मैं, तो मैं आ गया इज्तिमा जुमेरात के। तो वहां तो इतना रश था कि आप तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए। तो वहां आप बयान कर रहे थे तो मैं बैठ गया, मैंने बयान सुना तो मेरे अंदर की दुनिया जेरो जबर हो गई, मैं माहौल में आ गया। ये मुल्ला तो अपने को लेने आया था। खैर तो वो इस तरह बोला मैं माहौल में आने का सबब बना और मैंने जो आपको आवाज लगाई थी वो माफ कर दी। तो ये इस तरह का वक्त हुआ था। तो अल्लाह ताला को हिदायत देनी होती तो कोई ना कोई सबब हो जाता है बाजू का। والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم
حضور آپ اپنے ابتدائی دور کے کچھ واقعات بتا رہے تھے تو درمیان میں واقعہ ہے تو وہ رہ گئے مگر ابتدائی واقعہ جس طرح آپ نے جس طرح اٹھان لی بتا رہے تھے مزید اگر تھوڑا ارشاد فرما دیں دعوت اسلامی کے حوالے سے پورے شروع میں
بس میں نے کیا نا کہ میرے معاشرے کا ایک بہت کچلا ہوا فرد تھا مگر میں لڑاتا نہیں تھا، لڑنا نہیں جانتا تھا، مار کھانا جانتا تھا، مارتے تھے جھاڑتے تھے لڑائی نہیں آتی تھی۔ میں کسی کو مار بھاڑ کر کے منہ توڑ دوں یا پتھر اٹھا کے ٹھوک دوں اس کا سر پھاڑ دوں ایسے کرنا میں نہیں ہے میرے، مطلب ایسے ہو جاتا میں خدا نہ خاصا اگر مجھے سنبھالا نہ ملتا تو شاید میں کسی کو اڑا دیتا، قتل کر دیتا ستانے والوں کو، بعض ایسے ستانے والے تھے جن سے بہت 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 زیادہ دل دکھتا تھا۔ تو لیکن الحمدللہ میں نے ایسا کوئی اقدام کیا نہیں، مجھے ہمت ہی نہیں ملی الحمدللہ۔ تو اب یہ کہ چونکہ مذہبی ذوق تھا اور مسجد کی طرف جانے کا رجحان تھا، نمازوں کی طرف رجحان تھا، تو یوں مسجد کی طرف آتے جاتے بس وہ کچھ ایسا کرم ہو گیا کہ محلے میں مسجد ایسی تھی جس میں آئے دن گیارہویں بارہویں گیارہویں شریف کے گیارہ بارہویں شریف کے بارہ آواز ہوتے تھے، نعت شریف پڑھی جاتی تھی، صلاۃ السلام ہوتے تھے، بڑی بار رونق مسجد تھی۔ تو اس مسجد میں ان محافل کی برکات مجھے نصیب ہوئی اور اس طرح میرا ذوق جو تھا وہ اسی طرف رہا کہ اپنے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا غوطہ کہنا چاہیے، جامع شریف منانی چاہیے، غریب نواز شریف منانی چاہیے۔ اس طرح کا میرا ذہن، وہ ذہن سازی جو میری ہوئی ہے وہ اسی مسجد کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اب یہ کہ آہستہ 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 مذہبی رجحان میرا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب میری تو بہت سارے واقعات وقتاً فوقتاً بتاتا ہی رہتا ہوں، اب تو کتابوں بھی چھپنے شروع ہوئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
یا مرشدی، رمضان المبارک یا عید کا چاند نکالنا تو مطلع مولویوں کا کام ہے، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟
اس طرح کے جملے میں علماء کی توہین کا پہلو بھی ہے۔ اگر واقعی علماء دین کی توہین مقصود ہے پھر تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اب یہ کہ عید کا چاند نکالنا ملا مولوں کا کام ہے یہ کہنا یہ کتنی بڑی دلیری اور چھلک. میں رمضان مبارک ہے عید کا چاند کیا مولانا لوگ نکالتے ہیں؟ علماء نکالتے ہیں، عوام نہیں دیکھتے. چاند جم گٹھا جو جہاں دیکھو وہاں چاند رات کو، کیا علماء کا جم گٹھا ہوتا ہے؟ سب مل کے چاند دیکھتے ہیں. رمضان شریف کا چاند دیکھنے والوں کی تعداد شاید کم ہوتی ہوگی، عید کا چاند دیکھنے والوں کی تعداد تو زیادہ ہوتی ہے. جگہ جگہ پبلک کی بھیڑ لگی ہوتی چاند ڈھونڈنے کے لیے. تو پھر بھی خاما کا مطلب ہے کہ علماء کو برا بنا کہنے کے لیے راستہ نکالنا. توبہ، کبھی ایسا قابل ہو تو توبہ کر لیجیے. علماء کی تو برکتیں ہیں کہ جس سے ہم اسلام کا شجر جو ہے یہ لہلہاتا ہرا بھرا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمہارا لے کہ آج کل بات بات پر لوگ علماء کرام کے بارے میں تو ہی نام کلمات بک دیا کرتے. اب مثلاً کہتے ہیں بھائی ذرا بچ کر رہنا، علامہ صاحب ہے، علماء لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے، ہماری وجہ سے ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو چھوڑو یار یہ تو مولوی ہے. بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ عالموں کو حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ مجھا لوگ. یہ بعض مذہبی طبقے کے لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے، مذہبی طبقے کے نظر آنے والے، کہ علماء نے معاذ اللہ کوئی دین کا کام نہیں کیا، کوئی سنیت کا کام نہیں کیا. بلکہ بعض اوقات مبلغ کا بیان سن کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ کہہ دیا جاتا ہے، فلا کا انداز بیان تو بس مولوی والا ہے، معاذ اللہ. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائی، عالم کی توہین کی تین صورت بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویات شریف جلد 21 صفحہ 129 پر فرماتے ہیں، نمبر ایک، اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صحیح کافی ہے، کہ عالم کو بطور عالم ہے دین برا کہنا جب تو یعنی کہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا. نمبر دو، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض سمجھتا ہے، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیا میں خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے، تو سخت فاسق فاجر ہے. یعنی علم دین کے سبب کوئی نہیں کرتا، علم دین کی تو تعظیم فرض جانتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ علم دین والا ہے، تو اس لیے اس کا احترام کرتا ہے، تعظیم کو فرض سمجھتا ہے. مگر کوئی آپ ایسی بات ہو گئی، دنیا میں دشمنی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہے، گالی بکتا ہے، تو توہین کرتا ہے، تو اس وقت بھی سخت فاسق فاجر ہے، اس وقت گناہ گار. اور نمبر تین، اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس یعنی خامہ کا بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے. خلاصہ میں ہے، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے. تو اس لیے علماء کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے، علماء دین کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی ہے، کہ اس میں بڑا خطرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کی توہین یہ ایک صورت میں کفر بھی ہے, کفر ہے. تو اگر عالم بے عمل ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کی توہین کرنا منع ہوگا؟
اگر بسبب علم دین عالم بے عمل بھی توہین کرتا ہے تب بھی کفر ہے, کہ سبب کے علم دین ہے اس کی بے عملی توہین کا سبب نہ ہو, اور علم دین اگر سبب ہو توہین کا تب تو پھر بھی کفر ہے. کہ عالم بے عمل بھی, عالم بے عمل بھی علم دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار کے بدر جہاں افضل و بہتر ہے. اب ہمارے یہاں بے عمل کہنے کے لیے بھی دلیل ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو پوچھتا ہوں, یہ صاحب جمع ہے کہ عالم بے عمل تو ہو سکتا ہے, ہوتے بھی. آپ نے دیکھا کہ کسی عالم نے کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیا, تو کیا اس کو آپ عالم با عمل کہو گے یا عالم بے عمل کہو گے؟ یعنی کہ کسی عالم نے کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیا, کھڑے کھڑے بھی پیا الٹے ہاتھ سے بھی, تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ عالم بے عمل کہو گے کیا کہو گے؟ بے عمل کہو گے. تو یہ معلومات کتنے سارا بے عمل کہنے کے لیے تیار ہے کہ جو کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پیے, ہاتھ کھڑا کرے جس کے ذہن میں بے عمل ہے, اور باقی ڈر کے مارے ایسا محسوس ہوا کہ ہاتھ اٹھانے سے کترا رہے کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. جو کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیے اس کو بے عمل نہیں بول سکتے, بے عمل نہیں. اس لیے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا یا الٹے ہاتھ سے پانی پینا گناہ نہیں, سنت بے شک ہے لیکن ہر سنت کا ترک گناہ نہیں, گناہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. تو عالم بے عمل اس کو بولیں گے جو فرض ترک کرتا ہے یا واجب ترک کرتا ہے یا سنت الموکدہ ترک کرتا ہے تو بھی عمل کہلائے گا. تو یہ کھڑے کھڑے انہیں بیٹھے بیٹھے پانی پینا یا سیدھے ہاتھ سے پینا یہ سنت الموکدہ نہیں, یہ کام مستحب کہلاتے ہیں, سنت مستحبہ کے لیے. یہ سنتیں وہ ہیں جن کا حکم مستحب کا ہے, انہیں اگر کوئی ایسا کرتا تو گناہگار نہیں. اگر مل پر کوئی عالم داڑھی منڈواتا یا ایک مٹھی سے گھٹاتا خشخشی رکھتا تو یہ اس کو بھی عمل کہا جائے گا کہ یہ پھانسی کے مولین کہلائے گا. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسا عالم ہو بھی کہیں تو اس کے خلاف محاذ آرائی نہ کریں, کہ اس طرح آپ کریں گے تو پھر مزید ہو سکتا ہے کہ فتنوں کے دروازے کھل سکتے اور گناہوں کا دروازہ کھل سکے اور آپ سنبھال نہ سکتے. تو آپ کو کب اس کو چھیڑنا ہے؟ کہ جب آپ کا ظن غالب ہو کہ اس عالم کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے جو داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو یہ شریعت میں اس کا حکم یوں نہیں اور یوں ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, کہ آپ جو داڑھی منڈاتے یہ حرام ہے اور داڑھی پوری رکھنا واجب ہے, میں یہ تو یوں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, تب تو سمجھانا واجب ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر واقعی وہ عالم ہے, اب ہمیں یہ بھی تو تمیز نہیں کہ عالم ہے بھی یا نہیں, تھوڑی سمجھ آتی ہے. جو مسجد گئی وہاں اس کو بولتی عالم, ہم ہر مسجد گئی وہاں عالم تھوڑی ہوتا. تو امام بھی اگر داڑھی چھوٹی رکھتا ہے کوئی تو اگر آپ کا ذہن غالب دے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, تب تو ٹھیک ہے اس کو سمجھائے, اور اگر وہ مانے گا نہیں بلکہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے جھگڑا ہوگا تو پھر آپ اس کو بالکل ہرگز نہ چھیڑیں. کہ عام طور پہ اس طرح کی کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اور قرآن شریف انہی یعنی علماء حق کو مطلقاً وارث بتا رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہ بے عمل عالم کو بھی، یعنی جبکہ عقائد حق پر مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف داعی یعنی بلانے والا ہو، کہ گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں نائب ابلیس والعیاذ باللہ تعالی. ہاں رب عز و جل نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا، یہاں تک ان کے بے عمل کو بھی. آج ہم سے پوچھیے فرماتے ہیں، وہ ہم سے پوچھیے مزید فرماتے ہیں، مولا عز و جل فرماتا
اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
12-22 سورہ فاطر آیت نمبر 32، اس کا ترجمہ ہے کنزول ایمان. پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چاند پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا. اس بیان کردہ آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد فتح و رضویہ جلد 21 صفحہ 530 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مزید فرماتا، دیکھو بے عمل علماء جو کہ گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا، اور نرا یعنی فقط وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گئے. احادیث میں آیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم نے کا جو سبقت لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا، اور جو متوسط حال کا ہو جو متوسط حال کا ہوا یعنی درمیان وہ بھی نجات والا، اور جو اپنی جان پر ظالم ہے اس کی مغفرت ہے. عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جب تو وہ مثل چاند جو کہ خود آپ بھی ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے، ورنہ عالم بے عمل مثل شمع ہے کہ خود تو چلے مگر تمہیں نفرا دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا، اس فتیلے یعنی چراغ کی بتی یا چراغ کی لو کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا اور خود جلتا ہے. تو بہرحال اگر بے فرض کو عالم داڑھی منڈا بھی ہے تب بھی وہ عالم دین رہے گا اور اس کی توہین بسبب علم دین اب بھی کفر ہے. کہ داڑھی منڈا یا کچکچی داڑھی والا سنی عالم ہو عقیدہ اس کا درست ہے، بد مذہب اگر چاہے کتنی بڑی اس کی داڑھی ہو کتنا ہی اس کے ماتھے پر نماز کا نشان ہو کتنا ہی بڑا علامہ ہو تو وہ تو ابلیس کا وارث ہے کہ ابلیس ان سے بڑا عالم تھا. صرف تعظیم عالم حق کی کرنی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب اگر وہ داڑھی منڈا ہے دل پر یا کھچکچی داڑھی والا تب بھی چونکہ وہ عالم دین ہے تو اس لیے وہ بھی ہے کتاب کا وارث. قرآن پاک یعنی کتاب میں اس کو قرآن پاک میں کتاب کا وارث کہا گیا یا کتاب اللہ کا وارث، تو اس کی بھی توہین نہیں کی جائے گی. اس حوالے سے علم دین کے حوالے سے. یعنی یہ ایسا علم ہے کہ خود ہمیں روشنی دے رہا ہے لیکن خود جل بھی رہا ہے. پتیلا جلتا ہے نا گل گل کے ختم ہو جائے لیکن ہمیں تو روشنی دے رہا ہے, ہمارا تو فائدہ ہے نا, ہمیں تو دین کے صحیح احکام اس کی طرف سے مل رہے ہیں. آج یہ بد مذہب عالم جو ہے نا اس کی توہین اس لیے کفر نہیں ہے کہ وہ عالم دین ہی نہیں. تو پھر کیا ابلیس کو عالم دین بولو گے؟ ابلیس تو فرشتوں کا استاد بن گیا, معلم الملکوت بن بیٹھا تھا, فرشتوں میں بات کہتا تھا, واقعی بولتا ہوں بہت بڑا اللہ کا فہم آتا, بہت بڑا عالم تھا ابلیس, ابلیس شیطان. تو کیا اس کو عالم دین بول کر اس کی تعلیم کرو گے؟ وہ عالم دین ہے ہی کب, وہ گمراہ ہو جائے. تو بد مذہب عالم دین نہیں ہے بلکہ بد مذہب عالم جو کہلاتا اس کی توہین میں تو اگر اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ملے, تو شیطان کی توہین میں ثواب ہے. میں دھتکارے ہوئے شیطان کے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, تو یہ شیطان کی توہین ہے ساری توہین ہے کہ اس کو ہم مردود کہہ رہے ہیں. رجیم کے معنی مردود, دھتکارا ہوا, رد کیا ہوا, تو یہ ثواب. اچھا قرآن پاک میں شیطان جیسے وہ اللہ میں کی تو کتنی مذمت ہے, انکا رجیم بے شک تو راندہ ہوا ہے, دھتکارا ہوا ہے, کانا من الکافرین تو کافروں سے ہو گیا, ابا واستکبر اس نے غرور کیا تکبر کیا. تو شیطان کی توہین کی جو آیتیں پڑھیں گے ثواب ملے گا, گناہ ملے گا؟ ثواب ملے گا نا, انڈرسٹوڈ ہے. تو صرف عالم دین کی توہین کے کفر کی صورت ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 11 ہے, صفحہ 611 تا 612 پر فرماتے ہیں, عالم دین سنی صحیح العقیدہ داعی الی اللہ یعنی اللہ عزوجل کی طرف بلانے والے کی توہین کفر ہے. مجمع الانہر یہ کتاب ففتی میں علماء اور سادات کی توہین کفر ہے. اسی میں جو کسی عالم کو حقارت سے مولویہ کہے وہ کافر. تو اب یہ جو بتایا گیا آپ فرماتے ہیں مگر یہ اوپر بتا دیا گیا اور واجب اللحاظ ہے کہ عالم وہی ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو. بد مذہبوں کے علماء علماء دین نہیں. اور اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں اور ابلیس کتنا بڑا عالم تھا جسے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے. قال اللہ تعالی, یہاں قال اللہ تعالی کہہ کر اعلیٰ حضرت نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 سورہ جاثیہ 25 میں پارے میں کہ یہ آیت ارشاد فرمائی, اضلہ اللہ علی علم, ترجمہ کمزوری میں اللہ عز و جل نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا. تو علم کا وصف حاصل ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالی نے گمراہ کیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسوں کی توہین کفر نہیں بلکہ تاحد مقدور فرق ہے. حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ اس کو لوگ کب پہچانے گے؟ فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر اولاد جوان ہو چکی ہے اب والدین میں سے مثلاً ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا اولاد کے لیے بوڑھے باپ کی دوسری شادی کرنا ناجائز ہے؟
ناجائز تو نہیں کہیں گے, بلکہ میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اگر 100 سال کا بھی بوڑھا ہو باپ اور ماں آپ کی فوت ہو گئی ہے اور وہ صحت ایسی ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے تو اپنے باپ کی شادی کروا دیجیے. دیکھیں نا, عمر رسیدہ جو ہوتے ہیں ان کے بعض اوقات اندرونی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اس کی بیوی ہی اس کی خدمت کر سکتی ہے, تو اس لیے اس کی خدمت کے لیے بھی اس کو ضرورت ہے. تو اگر آپ اس کی شادی کروا دیں گے تو یہ آپ کی اپنے باپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اور اسی طرح اگر باپ فوت ہو گیا اور ماں ادھیڑ عمر کی ہے یا بوڑھی ہے تو اس کی بھی کوئی شادی کی ترکیب کروا دیجیے اگر آپ کے پاس اس کی صورت ہو, کہ اس کو بھی ایسی ضرورتیں پڑتی ہیں کہ جس سے وہ شوہر ہی اس طرح کی خدمت کر سکتا ہے, وہ بیٹے سے نہیں کروا سکتا, نہ بیٹی سے کروا سکے گی. معاشرے میں اگرچہ اس معاملے میں بڑی یعنی کہ بے رخی ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کی شادی نہیں کرواتے اگر ماں یا باپ میں تو کوئی فوت ہو جائے, اور بعض اوقات تو عمریں بہت کم ہو, 30-35 سال کی عمر میں ماں بیوہ ہو جاتی ہے, وہ شرم کے مارے بول نہیں سکتے بیچاری, یا باپ بھی اسی طرح بعض اوقات جوانی ہی پہ بیوی کو ہاتھ سے گواہ بیٹھتا فوت ہو جاتی ہو, یا طلاقوں کی صورتیں ہو جاتی ہیں. ایسی صورت میں اولاد کو اپنے ماں باپ کی یہ خدمت ضرور کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے کہ ان کی کوئی بہتر جگہ پر شادی کی ترکیب بنے. یہ آپ کا بہت بڑی خدمت ہوگی اپنے ماں باپ کی, اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. الحمدللہ بعض مواقع پر کوششیں کر کے اولاد کا ذہن بنا کر میں نے شادی پر آمادہ کیا اور ان کی شادیاں ہوئی بھی, ان کے دل کتنے مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے, کیا پتا ایسوں کی دعاؤں سے میری بھی گاڑی تیز رفتار کے ساتھ چل رہی, کیونکہ یہ ایسا مظلوم اور کچلا وہ فرض ہوتا ہے معاشرے کا, یہ مجھ سے بول نہیں سکتا, اپنے جوان اولاد کو کیسے بولے گا میری شادی پر. اور شادی کس کو ضرورت نہیں ہوتی, یہ ہر بالغ سبق ہے, 100 سال کے بوڑھے کو اس کی عادت, بعض اوقات اخباروں میں خبریں بھی چھپتی ہیں کہ اس 100 سال یا 90 سال کے بوڑھے نے شادی کی, لوگ ہنستے مذاق اڑاتے ہیں, تو بات مذاق تو اس نے کیا ضروری کیا, کون سا سنا کا کام, شادی تو کی حق نکاح اس کا بھی, اور اس کو حق نکاح کرنے کا, ٹھیک ہے اگر جوان عورت سے تھی کسی بوڑھے نے تب بھی اس نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا, گناہ کا کام تو نہیں کیا. اسی طرح معاشرے میں بعضوں کا تو دوسری شادی کرتا تو اس پر قیامت توڑ دیتے ہیں لوگ, حالانکہ ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت, تو اگر کوئی بالکل دوسری شادی کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف مہاجرائی کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے, بہت بڑی نادانی, ٹھیک ہے کرتا کرنے. البتہ جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کو میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لے, اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لے, پہلے سے جو بیوی موجود ہے اس کو دیکھ لے, اگر حالات خراب ہوتے ہیں بیویوں کی آپس میں ٹھنے کی یہ امکان موجود ہے تو ماں باپ ناراض ہوں گے, معاشرے میں گناہ کے دروازے کھلیں گے, تو پھر دوسری شادی کا خیال ذہن سے چھٹک کر نکالنا. میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ دوسری شادی کرے یار, کئی میرے کیونکہ کئی مطلب یہ ہے کہ وہ لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ بس اب خیر گھر میں یہ سیڑھی دکھا دیں گے تو اپنے دوسری کر ڈال دی, اس لیے میں دوسری کرو یہ مشورہ نہیں دے رہا, میں ڈر رہا ہوں یہ مسئلہ میرے کئی میرا کندھا بہت کمزور ہے, میرا کندھا استعمال کر کے آپ ایک گھروں میں مسائل فساد کھڑے نہ کر دینا, کہ آج کل فسادات بہت ہوتے ہیں جس کی شادی کرنے سے, تو اس لیے ایک ہی کو سنبھال کے رکھے آپ, یہ ایک مشورہ وہ بھی حالات کے ساتھ, اگر حالات آپ کے گھر کے بالکل صحیح ہے اور جو بچوں کی امی ہے وہ بھی آپ کو منت سے کرنے کی دوسری کرنا نہ, اور ماں باپ بھی آپ کو دعائیں دے رہے کہ بیٹا دوسری شادی کرے گا تو 12 مرتبہ مدینہ دے دے گا, تیسری شادی کرے گا تو 25 بار مدینہ دے دے گا, تو بغیر کسی کا مشورے کے کر ڈالنا 4 شادیاں پوری کرنا. تو موقع محل کے حساب سے ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد.
شادی سے پہلے منگنی کرنے کے بعد کیا منگیتر اپنے منگیتر سے فون پر بات کر سکتا ہے؟ اسی طرح جب منگنی ہوتی ہے تو اس وقت دولہا اپنے ہاتھ سے دلہن کے ہاتھ میں انگوٹھی یا دلہن اپنے ہاتھ سے دولہا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا سکتی ہے؟ اسی طرح بعض اوقات دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے، کیا یہ سب جائز ہیں یا شرن ان پر کیا حکم لگے گا؟
دولہا تو دلہن کو انگوٹھی پہنا سکتا ہے، مگر منگیتر اپنی منصوبہ کو انگوٹھی نہیں پہنا سکتا. جب شادی ہوگی تو پھر تو انگوٹھی پہنانا بھی کیا، دولہا اسی کو کہتے ہیں جس کی شادی ہو. خیر وہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہے، نہ ٹیلی فون پر بات کریں منگیتر اپنی منصوبہ سے کہ اس میں خطرات پہنچے، مطلقاً ناجائز میں نہیں کہوں گا لیکن بہرحال اس میں خطرات ہیں. آپ جیسے کہ وہ جو منگیتر ہے وہ عالم دین ہے اور اب منصوبہ وہ شرعی مسئلہ درپیش آ گیا تو یہ فون پر پوچھ سکتی ہے، یہ صورت جواز کی ہے. لیکن یہ کہ آج کل اس طرح کی باتوں کا امکان کم ہے. اب جس طرح کی باتیں یہ منگیتر اور منگیترن کر رہی ہوں گی آپس میں، یہ آپ سمجھ جا رہے کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، معاذ اللہ خیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں ساتھ نعوذ باللہ. اور منگیتر اپنی منصوبہ کو انگوٹھی بھی پہناتا ہے، یہ بھی ناجائز حرام. کہ ابھی یہ شادی نہیں ہوئی تو یہ عورت اس کے لیے حرام، اس کو چھو نہیں سکے گا بلا اجازت شرعی. اسی طرح دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہننا یہ بھی حرام ہے، دولہا سونے کی انگوٹھی پہنے گا تو گناہگار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا. دولہا یا کوئی بھی آدمی سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا، یہ جاہلوں میں ایک بات ہے کہ سفر میں تو سونا پہن کر جانا چاہیے، ہے نا، ہے نا، کہ کیا پتا وہ کہیں ایسی جگہ پر موت آ گئی تو کفن کا کیا ہوگا. تو اگر آپ سفر میں سونا لے کر جاؤ گے نا تو واقعی آپ کو کفن کی ضرورت پڑے گی، ڈاکو گولی مار کے بولتا سونا آپ کا لے لے کفن کی ضرورت پڑے گی، مگر وہ سونا رہے گا نہیں جو خود بہت کپڑے کی طرح وہ آپ کو لپٹ جائے، سونا تو ڈاکو لے جائے گا. تو یہ تو حماقت کی انتہا ہے، سونا پہن کے جاتے ہیں کہ سفر میں وہ کفن کی ضرورت، تو آپ مر جائیں گے تو یہ سونے کا کفن کون بنا کے دے گا، اس کو کون پوٹے گا یہ کپڑے کی صورت میں، یا کون بیچ کر کفن خریدے گا؟ تو یہ بالکل یعنی کہ واہیات فضول اور جاہلانہ اور شیطان کو ہنسانے والی حرکت ہے. تو ہمارا یہ کہ دولہا کو یا منگیتر کو بھی اس کی احتیاطیں کرنی چاہیے، دولہا کو احتیاط کرنی چاہیے. شادی میں دولہا بازوں کا مہندی سے ہاتھ رنگتا ہے اپنا، تو یہ بھی حرام ہے ہاتھ میں مہندی سے رنگنا، چاہے شادی ہو کچھ ہو نہیں لگا سکتے، احتیاط. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد.